أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب المؤمنين وآتي الصادقين صريخ المستصرخين قياس المستغيثين قاسم الجبارين مدير الظالمين مدرك الهارمين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة علمنا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتضاور الزمان علينا. فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبطحي البتحي الطامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد. وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين. الله سبحانه تبارك وتعالى لاك لاك شكر إحسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی ذکر اہل بیت کے لیے اس زمین پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور اس کا اس سے بھی زیادہ بڑا شکر اور اس سے بھی عظیم احسان یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پھر ایک نئے محرم کے لیے نئے سرے سے حسین کی ماتمداری اور عزاداری کے لیے زندہ رکھا. میں نے اس عشرہ محرم کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کے علم میں آ چکا ہے، قانون مرکزیت اور اسلام. اور مجھے اس موضوع پہ اپنے عرائض پیش کرنے کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163 ان دو آیتوں میں پروردگار عالم آ حضرت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری زندگی، میری موت، میرا سب کچھ اللہ کے لیے، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساتھی نہیں، اور مجھے اسی بات پہ معمول بھی کیا گیا ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں اولین فرد ہوں۔ عزیزان محترم، اس موضوع کے ذیل میں اور اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں مجھے جو کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تمہید ضروری ہے، لیکن اس سے بھی پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک بار یہ عرض کروں کہ چونکہ مجھے آپ کی سرزمین پہ پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اس سے پہلے بھی اتفاقات پیش آئے، لیکن کچھ مشکلات موانع تھے جن کے نام پہ حاضری نہ ہو سکی۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں محرم کی پہلی تاریخ کو جب ہجری کیلنڈر تبدیل ہوتا ہے تو ایک آیت کا انتخاب کرتا ہوں، اور پھر ایک طالب علم کے عنوان سے، اس میں کوئی تعلی نہیں ہے، کسی بڑائی کا بیان نہیں ہے، بلکہ اپنی سہولت کے پیش نظر میں کوشش ہوتی ہے کہ پورے سال اسی آیت پر گفتگو کا سلسلہ ہے۔ چنانچہ میں نے آج جس آیت کا انتخاب کیا ہے 1435 ہجری کے لیے، اس کی تلاوت میں نے خدمت میں کی، اور اس سلسلے میں تمہید تاکہ میں موضوع شروع کر سکوں۔ ہم اور آپ اس وقت جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دور ایک طرف علم کا دور کہلاتا ہے، ترقی کا دور کہلاتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ دور کہ جو مادی ارتقا کا دور ہے، جس میں انسان ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے، فضاؤں میں اڑ رہا ہے، ایٹمی توانائیوں کا مجھے بن چکا ہے، کمپیوٹر ایج میں زندگی بسر کر رہا ہے، دنیا سمٹ کے اس کے لیے نقطہ بن گئی ہے، چاند پہ اپنی عظمت کا پرچم لہرا کے واپس آ چکا ہے، مریخ کی تصویر کے بارے میں سوچ رہا ہے، سمندروں کے سینے شکافتہ کر کے آثار کائنات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں جب ترقی کا دور ہے تو دوسری طرف پستی و تنزلی کا بھی دور ہے، مادی اعتبار سے ترقی کا دور ہے، علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، یہ پستیوں کا دور ہے، اور ایسے زمانے میں ہمارے اور آپ کے سامنے روز آنا ایک نیا چیلنج تک پیش آتا ہے، اور عزیزان محترم، ہم ان چیلنجز کو اس وقت فیس کر سکتے ہیں جب ہم نے اپنے دین کو صحیح طرح سمجھا اور اس دین کو ہم نے صحیح زاویے سے پہچاننے کی کوشش کی، اس لیے کہ زاویے نظر کا کسی چیز کے پہچاننے نہ پہچاننے میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایک شخص مجھے سامنے سے دیکھ رہا ہے، اس کا زاویہ نظر اور ہے، ایک شخص دائیں جانب سے دیکھ رہا ہے، اس کا زاویہ نظر اور ہے، ایک شخص بائیں طرف سے دیکھ رہا ہے، اس کا زاویہ نظر اور ہے، ایک شخص زمین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اس کا زاویہ نظر اور ہے، ایک شخص عمارتوں کی بلندیوں سے دیکھ رہا ہے، اس کا زاویہ نظر اور ہے، ایک شخص نزدیک سے دیکھ رہا ہے، اس کا زاویہ نظر اور ہے، ایک شخص دور سے دیکھ رہا ہے، اس کا زاویہ نظر اور ہے۔ تو جب زاویے بدلتے رہتے ہیں تو چیزوں کی حقیقی شناخت کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم انہیں صحیح زاویے سے دیکھیں تاکہ ان کی صحیح پہچان بھی حاصل ہو۔ اسلام پڑھنے پر محمد سامنے پڑھا لکھا بن پایا، مجھے تنقید میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے، صرف اشاروں میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، تاکہ ان 10 دنوں میں اپنی تکلیف شرکی کے پیش نظر میں جو کچھ میسج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ پہنچ سکے. اور یہ میسج کا یہاں پہ مسئلہ ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری. عزیزان محترم, انسان جو ایک ایک سانس لے رہا ہے, ہر آنے والی سانس انسان کو ایک نئی ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتی ہے. اور غنی حسین عزائے سرکاری سیدو شہدا ایسی عظیم مقدس عبادت جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا راز چھپا ہوا ہے, ایسی عبادت کے وجہ آنے کے سلسلے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نائل ہوتی ہو, یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے نہ کربلا کو سمجھا ہو نہ حسین کو سمجھا ہو. اسلام پڑھ دینا محمد علیہ وسلم. یوں آج کا جو ماحول اور جو مزاج ہے ان سے بہتر جانتی ہیں, مجلسیں منعقد ہوتی ہیں, فرش مجلس بچتا ہے, سامعین ان پہ تشریف فرما ہوتے ہیں, ممبر پہ خطیب آتا ہے, اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے, میں کسی پہ ٹمٹ نہیں کر رہا ہوں, بلکہ جو آج کے حالات ہیں, جو آج کے مسائل ہیں, ان کی طرف متوجہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ پورے بدر زمین میں ہندو پاک سے لے کر خلیج تک آ جائیں اور خلیج سے پھر آپ یورپ اور امریکہ چلے جائیں, جہاں جہاں کم سے کم ہماری اردو اسپیکنگ کمیونٹی آباد ہے, ان تمام جگہوں پہ یہ مسائل آپ کو ملے. خطیب ممبر پہ آتا ہے, مجمع کی یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ ممبر پہ آنے کے بعد وہ کچھ پڑھے جو مجمع کو خوش کر سکے, اور یہی ان لوگوں کے نقطۂ نظر سے کامیابی کا سب سے بڑا معیار ہوتا ہے. یعنی مجلس کتنی کامیاب ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کتنی واہ واہ, کتنے نعرے لگے. چنانچہ مجلس میں جس کے تین رکن ہیں, تین رکن ہیں, ایک رکن ہے بانی, توجہ, جس نے مجلس کی اور ادا کی بنا بنا رکھی ہے, چاہے وہ ایک فرد ہو یا ایک جماعت ہو یا ایک کمیونٹی ہو یا ایک تنظیم, بانی یہ ایک رکن. دوسرا رکن سامعین جو فرش پہ آگے بیٹھتے ہیں, تیسرا رکن خطیب اور ذاکر جو منبر پہ آتا ہے. عزیزان محترم, ایسا نہیں ہے کہ ان تینوں میں سے کسی کی کوئی ذمہ داری ہو, فرض بچھا دیا بات ختم ہو گئی. جی نہیں, بانی کی بھی ذمہ داری ہے, سامعین کی بھی ذمہ داری ہے, اور ذاکر کی بھی ذمہ داری. انہیں ذمہ داریوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حضرت حسین کا حق ادا کیا. سلام پڑھنے پر محمد اللہ یہ بات زیادہ پیچیدہ نہ ہوگی اگر ہمارے سامنے کسی ایک چیز کو مطمئن نظر کرا دینا ہوگا. مثلا ممبر پہ آئے, صرف اور صرف اگر ہماری تکلیف شرعی ہوتی کہ ہم یہ دیکھیں کہ مجمع کیا چاہتا ہے, لوگ کیا پسند کرتے ہیں, تو پھر ہم وہاں پہ وہی پڑھتے. لیکن اگر درمیان میں دوہری پسندیں آ جائیں, ایک طرف لوگوں کی پسند ہو اور ایک طرف اللہ رسول کی پسند ہو, ایک طرف پبلک کی پسند ہو, ایک طرف اہل بیت کی پسند ہو, ایک طرف ہماری اور آپ کی پسند ہو, ایک طرف قرآن کی پسند ہو, ایک طرف ہماری اور آپ کی پسند ہو, ایک طرف کربلا کی پسند ہو, ایک طرف ہماری اور آپ کی پسند ہو, اور دوسری طرف ذکیر کی پسند ہو, تو عزیزان محترم ایسے میں ہم کسے اپنائیں, کسے اختیار کریں, کسے اختیار کریں, آپ کی پسند کو یا اللہ رسول کی پسند کو؟ اگر یہ دونوں پسندیں ایک جیسی ہوتی تب تو کوئی مسئلہ نہ پیدا ہوتا, لیکن مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں پبلک کچھ چاہتی ہے, اللہ رسول کچھ چاہتے ہیں, مجمع کچھ چاہتا ہے, اہل بیت کچھ چاہتے ہیں. تو اگر کسی کو ذرہ برابر بھی اپنی آخرت پیاری ہے, اپنی عاقبت پیاری ہے, عقیدہ ولایت پیارا ہے, عقیدہ امامت پیارا ہے, برزخ پیاری ہے, قبر پیاری ہے, محشر پیارا ہے, اہل بیت کی شفاعت پیاری ہے, اہل بیت کی ہدایت پیاری ہے, تو وہ ہرگز یہ نہیں دیکھے گا کہ مجمع کیا چاہتا ہے, ہمیشہ یہ دیکھے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے, رسول اللہ کیا چاہتا ہے. جو سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے یقیناً رونا, یہ محبت کا تقاضا ہے, رونا یہ فطرت کا تقاضا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے جب اس پہ مسائل پڑیں گے تو رونا آ حضرات محترم اس فرشِ عطا کے اوپر بیٹھنے کے بعد ہم پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اس محبت میں اضافہ کریں, ہم اس محبت میں اضافہ کریں. یہ محبت درجات رکھتی ہے, ادنا درجے کا بھی ایک چاہت کا عنوان ہوتا ہے, محبت کا ایک اوسط درجے کا عنوان ہوتا ہے, اور محبت ایک اعلیٰ درجے کی محبت ہوتی ہے. محبت اعلیٰ درجے کی محبت, اور واضح رکھ کر دوں, محبت ایک وہ محبت بھی ہے جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے, اور محبت ایک وہ محبت بھی ہے جو سلمان کے دل میں تھی, جو ابوذر کے دل میں تھی, جو مقدار کے دل میں تھی, جو عمار کے دل میں تھی, جو مصعب بن دمار کے دل میں تھی. ہمیں محبت منبر تک لے آتی ہے, اور ہم یہاں پہ اپنی اور آپ کی پسند کو سامنے رکھتے ہیں. وہ محبت مصعب کو دار تک لے جاتی ہے, اور وہ اللہ اور رسول کی پسند کو سامنے رکھتے ہیں. پانیان پر جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اس فرشِ مجلسِ حسین کو اپنی علم میں, اپنی معرفت میں اضافے کا ذریعہ قرار دیں. لہذا دونوں کے سلسلے میں ہمیشہ میں یہ جملہ کہا کر رہا ہوں کہ ذاکر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ منبر پہ بیٹھے تو یہ سوچ کے بیٹھے کہ ہمیں کچھ دیر کو کرنا ہے. مجمع کی ذمہ داری ہے کہ فرشِ مجلس پہ بیٹھے تو یہ سوچ کے بیٹھے کہ آج مجلس سے کچھ لے کرنا ہے. ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح زاویہ فکر سے دین کو دیکھیں اور اسے پہچاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام اللہ کا دین ہے, اہل بیت کا مرتبہ فکر ہے. اسلام کو کبھی غیریت کا شکار نہ ہونے دیجیے گا. ممکن ہے کہ اسلام کے دعوے دار ایسے ایسے لوگ بھی نظر آئیں کہ جن سے آپ باہر کرنا بھی پسند نہ کرتے, لیکن ان کے دعوی اسلام سے اسلام اجنبی نہیں ہو جائے گا. اسلام وہی مذہب ہے جس کو اللہ نے بھیجا, اسلام وہی مذہب ہے جس کو پیغمبر نے اور اولاد پیغمبر نے اپنی قربانیوں سے پروان چڑھایا. یہ اہل بیت کا مذہب ہے, اسلام مطلب اہل بیت ہے. تو اگر ہم اہل بیت سے وابستگی رکھتے ہیں تو ہمیں اسلام کو ہر زاویے سے سمجھنا ہوگا, ہر زاویے سے بچلنا ہوگا. اس لیے کہ کون سا زاویہ ہمیں اسلام سے زیادہ قریب کر دے, کس زاویہ فکر کے تحت اسلام کی صحیح پہچان ہمارے سامنے آئے, اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے قانون مرکزیت اور اسلام. یہ قانون مرکزیت کیا چیز ہے عزیزان محترم؟ یہ پوری کائنات جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, یہ پوری کائنات قانون مرکزیت کے تحت رما دما ہے, اور پوری دنیا پر, پورے عالم پر, پوری دنیا بس پر قانون مرکزیت ہے جو حاکم ہے. چندر گازی جی, پورے کائنات پہ قانون مرکزیت ہے جو حاکم ہے. اور یہ بات تنہا میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ بات آج کے سائنسی تجربات اور مشاہدات اور تحقیقات کہتے ہیں کہ کائنات ایک نظام مرکزیت کے تحت چل رہی ہے. اس کے سب سے بڑی مثال ہے نظام شمسی جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, سولر سسٹم. یہ ایک سولر سسٹم ہے جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. اس ایک سولر سسٹم میں ایک چیز ایسی ہے جو ہے مرکزی حیثیت کی مالک, توجہ. اور وہ مرکزی حیثیت کی مالک کون سی چیز ہے؟ زمین جی نہیں، چاند جی نہیں، ستارے جی نہیں، دوسرے سیارہ جی نہیں، بلکہ مرکزی حیثیت اس چیز کو حاصل ہے جو مرکز نور ہے. توجہ، مرکز نور ہے یعنی سورج. سورج چاند میں جو نور ہے ذاتی نور نہیں ہے، سورج کا ریفلیکشن ہے. توجہ، زمین سے بھی ممکن ہے کہ نور کی چھوٹ ملتی ہو، لیکن زمین کا بھی جو نور ہے وہ سورج کا ریفلیکشن ہے. ستاروں میں بھی جو نور ہے وہ سورج کا انعکاس ہے. اصل نور جہاں پایا جاتا ہے، مرکزی نور وہ ہے سورج. پروردگار عالم نے اس پورے سولر سسٹم کے لیے جس چیز کو مرکزی حیثیت دی ہے وہ ہے سورج، جو نور کا مرکز ہے. اور یاد رہے کہ قانون الہی کہیں بدلتا نہیں ہے. پروردگار عالم نے اس دنیا کے لیے سورج کو جو نور کا مرکز ہے مرکزی حیثیت دے کے یہ پہچانوا لیا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کسی کے لیے مرکز بناتا ہے تو یہ وہی ہوتا ہے جو نور کا پیکر ہو. جو مرکز نور ہو تو سورج وہ ہے اس سولر سسٹم کا سربراہ، اور اس کے گرد بقیہ تمام چیزیں گردش کر رہی. زمین سورج کی طرح کے گرد گردش کر رہی ہے، چاند سورج کا طواف کر رہا ہے، دوسرے سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو قرآن نے بھی واضح کیا ہے، سورہ یاسین میں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد مولانا نے اپنے خطبات میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. عزیزان محترم، یہ ایک نظام شمسی، اور اس نظام شمسی میں مرکزیت کسے دی گئی؟ سورج کو. اس میں ہمارا زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹا نظام شمسی. اس نظام شمسی کے لیے بھی کوئی اور نظام شمسی ہے جو اس سے بڑا ہے، اور وہ مرکزیت سے تکتا ہے. اور اس نظام شمسی کے لیے ایک اور نظام شمسی ہے جو اس سے بڑا ہے، وہ اس کے لیے مرکزیت سے تکتا ہے. اور پھر اس نظام شمسی کے لیے ایک اور نظام شمسی جو اس سے بھی بڑا ہے، وہ اس کے لیے مرکزیت سے تکتا ہے. اس طرح سائنس کہتی ہے کہ ایک نہیں تعداد، بلکہ وہ استعمال کرتے ہیں کروڑوں کے الفاظ، کہ کروڑوں نظام شمسی ہیں، کروڑوں نظام شمسی ہیں جو ایک دوسرے سے بڑے ہیں، اور ہر بڑا نظام شمسی اپنے سے چھوٹے نظام شمسی کے لیے مرکز ہے. مرکز ہے، یہ ہے قانونی مرکزیت. اور اس قانونی مرکزیت کا تقاضا کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جب تک نظام شمسی سے اپنے مرکز سے وابستہ رہے گی، اس میں حیات بھی ہوگی، اسے بقا بھی ہوگی، اسے دوام بھی ہوگا. توجہ، اور اگر وہ چیز نظام شمسی سے اپنے مرکز سے ہٹ گئی، اس نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا، تو پھر وہ نامحدود فضاؤں میں گم ہو کر دباؤ برباد ہو جائے گا. نامحدود فضاؤں میں گم ہو کر دباؤ برباد ہو جائے گا. گویا اللہ اس کائنات میں قانون فطرت کو پہچان پا رہا ہے اس نظام شمسی کے دائرے میں، کہ دیکھو ہر چیز کو معبود نے ایک مرکز سے وابستہ کیا ہے. کوئی بھی چیز جب تک اپنے مرکز سے وابستہ رہتی ہے، صحیح رہتی ہے، سلامت رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، پائندہ رہتی ہے، باقی رہتی ہے، لیکن جب اپنے مرکز کو چھوڑ دیتی ہے تو تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس قانون کو ذہن رکھیے، یہ ہے قانون مرکزیت، یہ ہے قانون مرکزیت. اب قانون مرکزیت کو سامنے رکھیے، اور اس کے بعد اسلام کو پڑھتے چلے جائیے، اسلام کے اصول و فروع کو دیکھتے چلے جائیے، اسلام کے احکام و فرامین کو دیکھتے چلے جائیے. میں اپنی گفتگو کو اپنی منزل تک لے آؤں. عزیزان محترم، سوچیو، سمجھیو، غور کیجیے کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا انی تارکن فیکم مستقلین، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو قیمتی چیزیں یا رسول اللہ، دو قیمتی چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، وحی ترتی ہے بیٹی، اللہ کی کتاب، میری طرف اور میرے اہل بیت، میری طرف میرے اہل بیت. یا رسول اللہ، یہ دو چیزیں؟ کہیں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، دیکھنے میں دو ہیں، دیکھنے میں دو ہیں، لیکن حقیقت یہ دونوں ایک ہیں، اور یہ دونوں مل کے تمہارے لیے مرکز ہیں، یہ دونوں مل کے تمہارے لیے مرکز ہیں. اسی لیے پیغمبر نے کہا نہیں جب کرے گا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. حتی
کوئی بھی انہیں الگ کرنے کی کوشش کرے, ہو سکتا ہے کوئی قرآن گلے میں لٹکا لے اور اہل بیت سے اسے جدا سمجھے, کوئی اہل بیت سے تبسم کا دعویٰ کرے اور اہل بیت کو قرآن سے جدا سمجھے, لیکن بیچ میں نبی سلامت کا قول ہے, نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہو سکتا نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہو سکتے. اگر باقی قرآن سے حقیقی تبسم کرو گے تو اہل بیت قرآن کی طرف بلائیں گے, قرآن سے حقیقی تبسم کرو گے تو قرآن اہل بیت کی طرف بلائے گا. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں, یہ دونوں مل کے ہیں مرکز تمہارے. اگر مرکز سر آ گئے تو پیغمبر کہتے ہیں دیکھو مرکز سے وابستہ ہے, ما ان تمسک تم بہما, ما ان تمسک تم بہما, جب تک تم ان دونوں سے اس مرکز سے وابستہ ہوگے لن تضلوا بعدی, تو پھر میرے بعد گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے, تباہ نہیں ہونے پاؤ گے, ہلاک نہیں ہونے پاؤ گے, فرقہ واریت میں تبدیل نہیں ہونے پاؤ گے, تفریقہ پردازی کی شکار نہیں ہونے پاؤ گے. لیکن شرط ما ان تمسک تم بہما, ان دونوں سے تبسم, اس مرکز سے وابستگی, اس مرکز سے وابستگی رکھنا. عزیزان محترم, جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے قرآن اور اہل بیت ہمارے لیے مرکز کے عنوان سے پہچان پا دی, تو اب جو بھی وابستہ اسے دنیا آخرت کی سعادتیں ملی, اور جس نے اس مرکز سے ذرا بھی انحراف کیا وہ تباہی و بربادی کا شکار ہوا. اب سمجھیے پیغمبر نے کو کہا تھا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال سفینۃ نوح جیسی ہے, من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق بہا. عزیزان محترم, ہر چیز کے لیے مرکز ہے, چنانچہ سمندر اور ہر وہ چیز کے جو ہلاکت کے دہانے میں ہو اس کے لیے اگر کوئی چیز مرکز ہے تو وہ چیز کہ جو اس کی جان کا تحفظ کر سکے, چاہے وہ جزیرہ ہی کیوں نہ ہو. لہذا کشتی بھی مرکز بنتی ہے, اگر تم ڈوب رہے ہو تو کشتی کا سہارا لو. پیغمبر نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے, جس طرح کشتی نوح مرکز تھی تمام مخلوقات کے لیے, جنوں انس ہوں سب کو کچھ کشتی نوح میں سوار ہونا تھا تاکہ وہ مل جاتی ہے. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے, جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا, جو اس کشتی سے انحراف کرے گا وہ گردانی کرے گا, وہ تباہ ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مرکز سے جدائی انسان کی اور ہر چیز کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتی ہے. سوال کرتے بنو شام یہ ایک طرح کا موضوع کا تعارف تھا جس میں نے اپنی سنت میں پیش کیا. عزیزان محترم, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر انسان کہ اس نے ہمیں مرکز سے وابستہ رکھنے کے لیے بہترین اہتمامات کیے, اور انہیں اہتمامات میں سے ایک اہتمام ہے ذکر اہل بیت پر زور. یہ 10 دنوں کی عزاداری, یہ مجلس حسین, یہ عزائے سرکار سید و شہداء. عزیزان محترم, ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کا کہ قربانی حسین کے توفیل میں صحیح, لیکن ایک مرکز تو فراہم کر دیا اس نے جہاں ہم بیٹھ کے اپنے دین کو سمجھ سکیں اور اپنے مرکز سے وابستگی میں اضافہ کر سکیں. ایسا مرکز کسی نصیب ہے؟ ایسا مرکز کسی نصیب ہے؟ میں ایک مرتبہ دلی سے بنارس جا رہا تھا ٹرین سے, ایک صاحب جو بارش تھے ان سے ملاقات ہوئی, تبلیغی مشن کے وہ ایک ممبر تھے, رکن تھے, مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں وہ اس سلسلے میں سفر کیا کرتے تھے. انہوں نے دوران گفتگو اپنے دل کا ایک درد پیدا کیا, اپنے دل کا ایک درد پیدا کیا. عزیزان محترم, کی درد کتنی دنوں سے میرے دل میں رہا ہوگا کہ پہلی ملاقات میں میرے اندر ان کے زبان میں آ گیا. کہنے کے مولانا, ہم لوگ دنیا کے گوشے گوشے میں سفر کرتے ہیں تبلیغ کے لیے, لیکن لوگوں کو اپنی بات سنانے کے لیے جمع کرنے میں کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا, اس کے باوجود لوگ نہیں آتے. کہنے لگے کہ ترکیہ میں ہم لوگ گئے, ہمارے تمام رفقا بازاروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے, دکانوں کے سامنے, اور ایک ایک جوان سے ہم لوگ گزارش کرتے تھے, ہاتھ چھوڑ چھوڑ کے کرتے تھے, بھیا आ जाओ मस्जिद में, चार बातें पर बयान कर दिया है दिन की, कुछ बातें सुन लोगे, कुछ तुम्हारे काम आएंगे, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, पैसा नहीं है, कोई मदारा नहीं कर रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कि दिन भर खड़े होकर सैकड़ों अफरा से हम गुजारिश करते थे, और जब शाम को मस्जिद में जाते थे जो वक्त होता था, तो अगर चार आदमी भी आ जाए तो समझिए बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। अजीता ने मोहतरा जिस वक्त उन्हें बयान किया है, दिल चाह खूब अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें हुसैन के उम्मान से, सच में से हुसैन के उम्मान से ऐसा प्लेटफॉर्म हमें अदा कर दिया है, उन्हें दिन भर मेहनत करना पड़ती है, उसके बावजूद चार आदमी उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐलान कर दिया फर्श पर बिछा हुआ है, कोई मस्जिद से आ रहा है, कोई मस्जिद से आ रहा है, कोई शिमाल से आ रहा है, कोई जुनूब से आ रहा है, कोई आराम छोड़ के आ रहा है, कोई दफ्तर छोड़ के आ रहा है, कोई काम छोड़ के आ रहा है, कोई तालीम छोड़ के आ रहा है, यहाँ लोगों को जमा करने की जरूरत नहीं करना, बस मिंबर पे आकर उन्हें पैगाम देना है, करबला को समझाना है, वाबस्तगी में इजाफा करना है।
खिड़कियां खोल के दिल के तराजू तोड़ के नारा
ऐसा अजीम प्लेटफॉर्म कुर्बानी हुसैन के तहत में, ये मजलिसे मजलिसे नहीं है बल्कि अजीम दस्तानें जिन्हें आप ओपन यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, दुनिया की किसी दस्तगाह में चले जाइए, कहीं आपको सिंधु साल की कैद मिलेगी, कहीं आपको नॉलेज की कैद मिलेगी, किस दर्जे में कौन आएगा बच्चों, दूसरे पहले वाले दर्जे को तय कर चुका हो, अगर नर्सरी स्कूल है तो उनमें क्या उम्र होना चाहिए, उसके बाद के दर्जे आते हैं तो उनमें क्या उम्र हो, मसलन तमाम खुलूद आपको मिलेंगे दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में, लेकिन एक यही ऐसी यूनिवर्सिटी है कभी हुसैन की यूनिवर्सिटी के, जिसमें न सिंह की कैद है, न साल की कैद है, न उम्र की कैद है, न जगह की कैद है, न रंग की कैद है, न नस्ल की कैद है, न मुल्क की कैद है, न मिल्लत की कैद है, जिसका जी चाहे आ जाए, यहाँ इल्म और मारिफत की खैरात लूट रही है, बस जिसके पास जितना ज़र्फ होगा, जिसके दामन में जितनी गुंजाइश होगी वो अपने एतबार से उतना फायदा ले उठेगा। ये है फर्श मजलिसे हुसैन, और अज़ीज़ाने मोहतरम इसका एजाज हम मुलाहिज़ा फरमाइए। सबसे पहली बात तो ये मुहर्रम सन 1435 हिजरी है, इसमें से आप 61 साल काम कर दीजिए, सन 61 हिजरी में वाकई करबला पेश आए तो 61 साल काम कर दिए, वाकई करबला को भी कितने शुरू हुए 1374 साल
से जिस वाक्य को रोशन बयान किया जा रहा हो, आखिर कहां नहीं बयान होता और कब नहीं बयान होता, किस जबान नहीं बयान होता, तवज्जो 1400 सदियों से जो वाक्य जितना बयान हो सी मजा में आता नहीं, हम अपने मरूमी की मजलिसें करते हैं तब यही जिक्र होता है, हमारे घर कोई तकलीफ होती है तब यही जिक्र होता है, कोई भी मौका उठते बैठते हर बात की तस्करा होता है। इसके अलावा किसी जिक्र को देखिए, एक मरतबा से दो मरतबा, दो मरतबा से तीन मरतबा करके ताजगी जाती रहेगी, तस्करा बाजी हो जाएगा, सुनने वाला ऊब जाएगा, दिल बयान करने से भर जाएगा, लेकिन यही जिक्र हुसैन है जो मुसलसल और दूसरा है, आप जिक्र हुसैन के नाम पर जो कुछ खर्च करते हैं, अजीजान मोहतरम दुनिया की कोई कौम, इसे ध्यान रखिएगा, दुनिया की कोई कौम बिना इस्तेस्ना कितनी ही अमीर हो, دنیا کی کوئی قوم اپنے مذہبی معاملات کو اتنا سچ نہیں جتنا آزاد حسین کے سلسلے میں آپ سچ کرتے ہیں. عزیزان محترم، ایک قوم کہ جو دنیا کی امیر ترین قوموں میں شمار ہوتی، اپنے مذہبی امور میں آزاد حسین کے نام پر، اپنے مولا کے نام پر وہ کچھ لٹاتی ہے جو دوسری قومیں نہیں خرچ کرتی، ہونا کیا چاہیے؟ اسے غریب بلانا چاہیے، اسے فقیر بلانا چاہیے، اس کے ہاتھ میں کاسائے لگائی آ جانا چاہیے. لیکن اللہ نے کبھی حسین تم خرچ کرتے جاؤ، ہم تمہارے اقتصادیات کو بہتر بناتے چلے جائیں، ہم تمہارے اقتصادیات کو بہتر بناتے چلے جائیں. چنانچہ سال پہ سال گزرتے جاتے ہیں، ہر سال ادائے حسین پہ اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں باتیں ہوتی. یہ ذکر آفاقی ذکر ہے، یہ ذکر قیامت تک باقی رہنے والا ذکر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ذکر میں یہ خصوصیت پیدا کیسے ہوئی، یہ خصوصیت پیدا کیسے ہوئی؟ دنیا میں بڑے بڑے ٹریجڈی کے واقعات پیش آئے ہیں، بڑے بڑے ظالم ایسے ہیں جنہوں نے انسانیت کو اپنے ظلم و جہالت کا اور تشدد و بربریت کا حد درجہ نشانہ بنایا، لیکن کبھی کسی بھی واقعے کو یہ مقبولیت، یہ آفاقیت، یہ شہرت نہیں حاصل ہو سکتی جو ابھی اسے حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اللہ کے لیے قربانیاں پیش کی تھی، دین کے لیے قربانیاں پیش کی تھی، انسانیت کے لیے قربانیاں پیش کی تھی. جس کے لیے حسین نے قربانیاں پیش کی تھی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، نہ اس کو فنا ہے نہ اس کے ذکر کو فنا ہے. لہذا اس نے اپنے حسین کے تذکرے کو بھی اپنے ذکر جیسا عنوان ادا کیا، جس طرح سے سدائے اللہ پر بیٹھ سکتی ہے اسی صورت سے سدائے کا حسین کے لیے بھی سکتی ہے.
اللہ نے
حسین کے تذکرے میں اپنے تذکرے جیسا عنوان پیدا کیا ہے. یہ اتنی تاکید ان تذکروں کی باقی رکھنے پر کی. عزیزان محترم, پیغمبر کا یہ شرط محبوب سکتا ہے استجیوں مجالسکم بذکر فضائل علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو, اپنی محفلوں کو, اپنے اجتماع کو علی کے تذکرے سے زینت بخشو. کیوں علی کے تذکرے سے زینت بخشو؟ اس لیے کہ وہ میرا چچا جان بھائی ہے, اس لیے کہ علی میرا داماد ہے, اس لیے کہ علی میری بیٹی کا شوہر ہے, اس لیے کہ علی میرے نمازوں کا باپ ہے. نہیں, فَإِنَّا ذِكْرَهُ ذِكْرِي, علی کے تذکرے سے اس لیے زینت بخشو کہ علی کا تذکرہ میرا تذکرہ ہے. فَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ, اور میرا تذکرہ اللہ کا تذکرہ ہے. فَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ, اور اللہ کا تذکرہ ہی ہے جو عبادت ہوتا ہے. تو یہ علی کا تذکرہ عبادت ہے. عزیزان محترم, ایک علی کی بات نہیں ہے پیغمبر نے, لیکن یہاں پر تنہا ایک علی کی گفتگو نہیں ہے, بلکہ لفظ علی لفظ محمد کی طرح سے یہاں پر علامت کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد, ہمارا اوسط بھی محمد, ہمارا آخر بھی محمد, ہم سب کے سب محمد. تو دوسرا کچھ یہ بھی ہے کہ اولنا علی, اوسطنا علی, آخرنا علی, کلنا علی. ہمارا اول بھی علی, ہمارا اوسط بھی علی, ہمارا آخر بھی علی, ہم سب کے سب علی. تو جب یہ سب کے سب محمد اور یہ سب کے سب علی, تو جو علی کا تذکرہ ہے وہ بھی علی کا تذکرہ ہے, جو حسن کا تذکرہ ہے وہ بھی علی کا تذکرہ ہے, جو حسین کا تذکرہ ہے وہ بھی علی کا تذکرہ ہے. زینب العابدین کے سجدے کا جان ہو تو علی کا تذکرہ ہے, بازم القلوب کے علم کا ذکر ہو تو علی کا تذکرہ ہے, جعفر صادق کے صدق کا بیان ہو تو علی کا تذکرہ ہے, موسیٰ کاظم کے کلمہ فیض کی صفت بیان ہو تو علی کا تذکرہ ہے, علی کے رضا کی مرضی بیان ہو تو علی کا تذکرہ ہے, محمد تقی کا تقویٰ بیان ہو تو علی کا تذکرہ ہے, علی نقی کی صفائے قلب کا بھی ذکر ہو تو علی کا تذکرہ ہے, حسن عسکری کا دبدبہ بیان ہو تو علی کا تذکرہ ہے, کامائے دور قائم دورہ کی حیات بیان ہو تو علی کا تذکرہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ.
تو یہ جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں اسے ذکر حسین کہیں گے, تب بھی علی کا ذکر ہے, ذکر علی کہیے تب بھی ذکر حسین ہے. اور یہی تو فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں, یہی تو فرق ہے ہم میں دوسروں میں, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کہیں آپ کو چار کی تعداد ملے گی, لیکن ایک کا قول دوسرے کے قول سے نہیں مل رہا ہے, ایک کا عمل دوسرے کے عمل سے نہیں مل رہا ہے, ایک کا نظریہ دوسرے کے نظریے سے نہیں مل رہا ہے, ایک کا مکتب فکر دوسرے کے مکتب فکر سے نہیں مل رہا ہے. توجہ, تعداد مختصر مگر اختلافات زیادہ, اور یہاں 14 کی تعداد ہے, لیکن 14 کی تعداد میں کیسا اتحاد ہے, جو پہلا کہہ رہا ہے بھائی آخری کہہ رہا ہے, جو آخری کہہ رہا ہے بھائی اوسط کہہ رہا ہے, جو اول کا کردار ہے بھائی اوسط کا کردار ہے, جو اوسط کا کردار ہے بھائی آخری کا کردار ہے. تو وہاں تعداد کی جدت میں اختلاف اور یہاں تعداد کی کثرت میں اتحاد.
محترم, اسی تاکید میں ایک عنوان آپ لکھ دیجیے, ہمیں اور آپ کو کسی نے پیدا کیا ہے پروردگار عالم نے بہت سمے سمے پہ کام وقت میں, وہ ماسر تو جینا بلی ساری لا لیا ہو, ان سوچیں کو ہم نے عبادت کے پیدا, یعنی اپنے ذکر کے لیے, اپنی عبادت کے لیے. اچھا, جب ہم یہ آئے مسلین آئے, انہوں نے دیکھیے اشارے ہو رہے ہیں, لوگ تشریف لے آ رہے ہیں, آگے بھی جگہ ہے, زحمت سمجھ تھوڑا سا آگے کی طرف سے بیٹھے.
بار حد زحمت ضرور ہوتی ہے اٹھ کے آگے بڑھنے میں. دیکھیے میں ابھی بنارس میں مدیر کی محفل پڑھ رہا تھا تو میں نے مجمع سے یہ کہا کہ کوشش آپ یہ ہمیشہ کیجیے کہ ممبر کے قریب رہیے, اس لیے کہ غدیر والے غدیر کی ممبر سے کبھی دور نہیں رہتے ہیں. اللہ انبیاء آئے مرسلین آئے, انہوں نے ہمیں اللہ کے ارادے کی طرف بلایا, ہدایت دی, ہم نے اللہ کو پہچانا, لا الہ الا اللہ, بات پوری ختم. پر نہیں, جب تک اس نبی کی نبوت کا اعلان نہ کر دو جس سے تمہیں توحید کا سبق حاصل ہوا ہے, توحید کا درس ملا ہے, جب تک اس کی نبوت کا اعلان نہ کر دو گے اس وقت تک لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے, میرا ذکر فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو اب ہر زمانے میں کلمے کی دو اجزاء ہوئے, جناب آدم کے زمانے میں اللہ کی بہتانی کا اعلان لا الہ الا اللہ, اس دور کے نبی کی نبوت کا اعلان آدم سے ہوتا ہے. جناب نوح کے زمانے میں اللہ کی بہتانیت کا اعلان لا الہ الا اللہ, وہ دور کے نبی کی نبوت کا اعلان نوح نبی اللہ. جناب ابراہیم کے زمانے میں اللہ کی بہتانیت کا اعلان لا الہ الا اللہ, اور اس دور کے نبی کی نبوت کا اعلان ابراہیم خلیل اللہ. جناب موسیٰ کے زمانے میں اللہ کی بہتانیت کا اعلان لا الہ الا اللہ, اس دور کے نبی کی نبوت کا اعلان موسیٰ کریم اللہ. اور آگے بڑی بات, اللہ کی بہتانیت کا اعلان لا الہ الا اللہ, اور اس دور کے نبی کی نبوت کا اعلان عیسیٰ روح اللہ. لیکن جب نبوت آخری مرحلے میں پہنچ گئی تو ہم نے کہا اللہ کی وحدانیت کا اعلان لا الہ الا اللہ, نبی کی نبوت کا اعلان محمد رسول اللہ. بات پوری ہو گئی, بات پوری ہو گئی, وہاں پوری ہو جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھنا تھا. یہاں پوری نہیں ہوگی اس لیے کہ نبوت کے سلسلے کو یہاں ختم ہونا ہے. لہٰذا جیسے پیغمبر کو رسول ماننا ضروری ہے, ویسے ہی پیغمبر کو خاتم المرسلین اور خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے, آخری پیغمبر بھی ماننا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا. پوچھ لیے جس سے چاہیے توجہ. آخر قادیانیوں کو غیر اسلام کے حدے سے خارج کیوں قرار دیا تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پہ؟ اس لیے تو پیغمبر کو نبی تو مانتے ہیں, خاتم النبی یہ نہیں مانتے, خاتم المرسلین نہیں مانتے, آخری نبی نہیں مانتے. تو پتا چلا کہ مسلمان ہونے کے لیے یہاں پہ دو عقیدے ضروری, اللہ کی پیدائیت کا اعلان بھی, پیغمبر کی نبوت کا اعلان بھی, پیغمبر کی خاتمیت کا اقرار بھی, پیغمبر کی خاتمیت کا اقرار بھی. اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو عزیزان محترم, تمام مسلمانوں کے تو یہ کلمے اللہ کی وحدانیت کا اعلان لا الہ الا اللہ, پیغمبر کی رسالت کا اعلان محمد رسول اللہ, خاتمیت کا اعلان کہاں گیا؟ خاتمیت کا اعلان کہاں گیا؟ آخری نبی ہونے کا اعلان کہاں گیا؟ اتنے فرقوں میں سے کوئی فرقہ ایسا نہ تھا کہ جو اٹھ کے آتا کہتا کہ ہم پیغمبر کی خاتمیت کا اعلان کرتے ہیں. لیکن ایک فرقہ تھا جو خم پھو کے آگے بڑھا, اس نے کہا ہم اللہ کی بہتانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں, رسول اللہ کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں, پیغمبر کے آخری نبی ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں. تمہارا کرنا کہ سنو, اللہ کی بہتانیت کا اعلان لا الہ الا اللہ, پیغمبر کی خاتمیت کا اعلان محمد رسول اللہ. ہم نے کہا پیغمبر کی رسالت کا اعلان محمد رسول اللہ. ہم نے کہا خاتمیت کا اعلان کا سننا چاہے تو علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. ہم نے کہا یہ تو علی کی ولایت کا اعلان ہوا, پیغمبر کی خاتمیت کا اعلان کہاں سے ہوا؟ کیا بات سمجھنے کی ہے؟ اگر پیغمبر کو خاتم النبیین نہ مانتے تو آپ علی کو اپنا ولی اور امام لے کے تصور کرتے. آپ دیکھیے کہ مکمل نہیں جب تک رسالت کی گواہی نہ ہو جائے, اور کلمہ رسالت مکمل نہیں جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے. تو اللہ نے کتنا اہتمام کیا ہے اس ذکر کے سلسلے میں, اور پھر اسی ذکر کا یہ اہتمام ہے جو قدرت آواز دے رہی ہے, اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اس سے تفصیلی گفتگو کسی اور بھی ہوگی. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے وہ لوگ جو ایمان لائے, نبی پر درود و سلام بھیجو, جو حق ہے درود و سلام بھیجنے کا. عزیزان محترم, نماز پڑھنے کے بعد
اقیم الصلاۃ، روزہ رکھا، کتب علیکم الصیام، زکات دے کے آدھو زکات، حج بھی کا، للہ علی الناس کی جمعے براہ راست چیز کو یا درود بھیجنے کا ہوگی تو اس کے لیے تمہیل، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو، جو حق ہے درود و سلام بھیجنے کا۔ تذکرے کی اہمیت بتانا ہے، یہ وہ تذکرہ ہے جو تمہارے تذکرے کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلے سے درود پڑھ رہے ہیں۔ ہاں اہل بیت تمہارے درود کے محتاج نہیں، لیکن تم کو اگر ان کی شفاعت چاہیے، تم کو ان کی ہدایت چاہیے، تم کو ان کی مدد چاہیے، تو تم ان پر درود بھیجو تاکہ رحمت پروردگار تمہارے شامل ہو۔ اب ہم نے درود بھیجا، نماز پڑھائی مکمل ہو گئی، لیکن اگر درود نہ بھیجتے تو نماز مکمل ہوتی؟ یہ بات میں اپنی نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی فرقے سے جا کے پوچھیے، امام شافعی بھی کہہ گئے ہیں کہ اے اہل بیت تمہارے شرف کے لیے اطلاع ہی کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز پڑھ دے۔ تو یہ ہے اہل بیت کی تذکرے پہ زور۔ اب پروردگار عالم نے اس ذکر میں اپنے تذکرے جیسا عنوان پیدا کیا، چنانچہ آپ دیکھیے پوری کائنات سدائے اللہ اکبر کس تسلسل کے ساتھ گونجتی ہے۔ آپ 24 گھنٹے کے لمحات شمار کیجیے اور پھر بتائیے کہ کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک سیکنڈ، کوئی ایک منٹ، کوئی ایک ثانیہ بھی ایسا جس میں فضائے عالم میں اللہ اکبر کی آواز نہ گونج رہی ہو۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کوئی لمحہ، کوئی ثانیہ ایسا نہیں ہے جس میں سدائے اللہ اکبر فضائے عالم میں گونج رہی ہو۔ خالی آپ نماز ہی کے پاس سے لے لیے، نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے، اذان کے بعد اقامت کہی جاتی ہے، چنانچہ آپ کسی مشرق میں کسی ایک شہر کو اپنا مرکز قرار دے رہی ہیں اور پھر اس کے بعد پوری کائنات کا آپ ایک طواف کیجئے، دورہ کیجئے۔ عزیزان محترم اس میں فرض کر لیے مشرق میں بنگلہ دیش میں ڈھاکہ، اسے آپ مرکز بنائیے، مرکز بنانے کے بعد آپ چلیے تیزی سے۔ عزیزان محترم نماز صبح کا وقت ہوا، ڈھاکہ کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت آگے بڑھا، کلکتے کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، پٹنے کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، بنارس کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، لکھنؤ کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، دہلی کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، لاہور کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، کراچی کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، کوئٹہ کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، کابل کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، تہران کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، سلیش کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، یورپ کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، نیویارک کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، شکاگو کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، ہیوسٹن کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، فلوریڈا کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، ایل اے اور لاس اینجلس کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، سیئٹل کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، کوریا کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، پیکنگ کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وقت اور آگے بڑھا، جاپان کی مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ عزیزان محترم جہاں سے چلے تھے پھر وہاں پہنچ گئے، کہیں صبح کا وقت ہو رہا تھا، کہیں زہر کا وقت ہو رہا تھا، کہیں عصر کا وقت ہو رہا تھا، کہیں مغرب کا وقت ہو رہا تھا، کہیں عشاء کا وقت ہو رہا تھا، پوری کائنات کا آپ نے جگہ لیا، کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی ثانیہ ایسا نہیں جو سدائے اللہ اکبر سے خالی ہو۔ پروردگار عالم نے کہا میرے حسین تو نے میرے لیے قربانی دی ہے، یہی عنوان میرے تذکرے کا ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیے پوری کائنات میں جان والے حسین کے جاننے والے، حسین کے دوستدار، حسین کے ماتمدار، حسین کے آزادار دنیا کے کس گوشے میں نہیں پائے جاتے ہیں، پوری کائنات میں تسلسل کے ساتھ فرش ادا بچھا ہوا ہے، فرش مدد بچھا ہوا ہے۔ چنانچہ کہیں پہ یہاں اللہ اکبر کیا حسین کی آواز گونج رہی ہے، کہیں دوسری جگہ حسین کی آواز گونج، جس تسلسل سے
اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا
ہم اور آپ ذکر حسین کے لیے زندہ ہیں، لہذا ہمیں پہلے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ، پہلے سے زیادہ صرف دل کے ساتھ، پہلے سے زیادہ سچے جذبات کے ساتھ اس غم کو منانا ہے، اور اس غم کو اس کے لال کا غصہ دینا ہے جس نے ہم نے بابا سے یہ سوال کیا تھا، بابا جب میرا لڑکا حسین مارا جائے گا تو اس وقت تم سے روئے گا کون؟ اے بابا کیا حال اس وقت ہو گئے؟ نہیں میری بیٹی فاطمہ اس وقت میں تو نہ ہوں گا، پھر کیا علی ہوں گے؟ کہ نہیں علی بھی نہ ہوں گے، کیا کیا حسن ہوں گے؟ کہ نہیں حسن بھی نہ ہوں گے، تو شہزادی نے طلب کے سوال کے بابا پھر میرے نام پہ روئے گا کون؟ میرے نام کا ماتم کون کرے گا؟ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ کی آوازوں پہ رحمت، اللہ آپ اپنی رحمت سے نازل فرما کہ آپ حسین کے رونے والے، حسین کے ماتمدار ہیں، اس حسین پہ رونے والے جس پر رونے والے تو موجود تھے مگر رونے نہ دیا، اس پر رونے نہ دیا گیا، بہن موجود تھی مگر اسے رونے نہ دیا گیا، بیٹی موجود تھی مگر اسے رونے نہ دیا گیا، بیٹا موجود تھا مگر اسے رونے نہ دیا گیا، جانا ہمیں اپنی آنکھوں سے ان بہتے ہوئے اشکوں کے ذریعے شہزادی کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنا ہے، اور جناب محترم یاد رہے آپ جس غم کے فرش پہ بیٹھے ہیں یہ غم لاوارث نہیں ہے، اس غم کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے، ہم سے اور آپ سے مستقل ہے حال، ذرا تصور کی نگاہوں سے دیکھیے، امام چل جزیرے یہ دیکھ رہی ہیں کہ کون ہے جو میرے چند کا غصہ پیش کر رہا ہوں، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، لیکن میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر سال پہلی مجلس میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، دو لمحے میرے پاس بچے ہیں، انہی دو لمحوں میں اپنے گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، تاریخ میں کیسے کیسے عدالت حسین گزری، قربانیاں دے کے انہوں نے حسین کا صفیادہ بچھا دیا، حسین کی صفیادہ بچھا دی، عزیزان محترم تاریخ ایک ایسے ادادار کا واقعہ بھی پیش کرتی ہے جو انتہائی غریب اور مفلس تھی، مال دنیا سے کچھ بھی موجود تھی، جب محرم کا چاند آیا تو چاند دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے، شریف کی زندگی اس کی بیوی نے پوچھا کہ آخر سبب کیا ہے، آپ رو کیوں ہے؟ کہا کہ اے میری شریف حیا، محرم تو آ گیا لیکن پاس پیسہ نہیں ہے، آخر ایسے سامان آزاد لیکن اس مومنہ کا ایمان دیکھیے، اس نے کہا میرے سردار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے دو فرزند عطا کیے انہیں لے جائیے مولا کی راہ میں فروخت کر دیجیے اور جو قیمت حاضر ہو اسے سامان ادا فراہم کیجیے، اس نے بھی فیصلہ کیا کہ اب ہمیں یہی کرنا ہے، بچوں کو بازار میں لے کے گیا اور انہیں بیچ رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ نورانی چہرہ بزرگ تشریف لے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کیا ان بچوں کو فروخت کر رہا، اس نے کہا بچوں کو اپنے امام کی راہ میں فروخت کر رہا، کیا قیمت؟ اس نے قیمت بتائی، ان بزرگ نے قیمت ادا کی، بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے در دولت پہ آئے، اور آنے کے بعد اپنی مادر گرامی کی خدمت میں بچوں کو پیش کرنے کے بعد کہا مادر گرامی یہ بچے میری محبت میں بیچے جا رہے ہیں، یہ بچے میری محبت میں بیچے جا رہے تھے، میں انہیں خرید لایا ہوں، وہ معذب اور تھی بچوں کا استقبال کیا، اپنے کلیجے سے لگایا اور بچوں کی خدمت میں لگ گئی، میں تو کہے بچوں اس آغوش میں کھیلنا مگر خیال ہے، پہلو کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پٹیاں شکستہ ہیں، اور ادھر اس بندے کو بھی نے سامان عطا فراہم کیا،
فرش بچ گیا اور اس کی زوجہ فرش مجلس پہ بیٹھی مگر کچھ سوچ کے رو گئی، لیکن آپ روئیں گے بے حد ہوئی، مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، کچھ سوچ کے رو گئی. اس بندہ مومن نے کہا کہ میری شریک زندگی، یا تو تم نے اپنے لاڈوں کو بیچا نہ ہوتا، اور اگر بیچا ہے تو انہیں یاد کر کے نہ ہوتا. اس مومنہ نے کہا نہیں، میں یہ یاد کر کے نہیں رو رہی ہوں کہ میں بچوں سے بچھڑ گئی یا بچے مجھ سے بچھڑ گئے، بلکہ میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ گزشتہ سال جب فرش آزا بچھڑ تھا تو یہ بچے میرے ساتھ سامان آزا میں مصروف تھے، اہتمام کر رہے تھے، اس فرش مجلس میں موجود تھے، مگر آج یہ فرش مجلس ان کے وجود سے خالی. یہ مومنہ سوچ کے روئی اور ادھر اس کے اشکوں کی چمک وہاں تک پہنچی. ان معزہ نے کہا کہ یہ بچے لاؤ مجھے دو، میں انہیں ان کے گھروں تک پہنچا دوں، اس لیے کہ ان کی ماں یہ سوچ کے رو رہی ہے کہ وہ فرش آزا پہ موجود نہیں ہے. معزہ نے بچوں کو لیا اور اس بندے مومن کے دروازے تک پہنچی، تب کل بات کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اب یہ مومنہ نکلی تو اس نے دیکھا کہ معزہ ہے اور ان کی آغوش میں دو بچے، بچوں کو بڑھ کے لیا، بوسا دیا اور مومنہ کا شکریہ ادا کیا. مومنہ گھر میں تشریف لے آئیے، جب وہ خاتون گھر میں آئی تو کہا کہ معزہ